बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیا میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی المناک شہادت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران بحیرہ خزر کو امن و دوستی کا سمندر سمجھتا ہے، ابراہیم رئیسی۔ پاکستان میں قومی اسمبلی نے آئندہ سال کے بجٹ کو واضح اکثریت سے منظور کر لیا۔ اور ہندوستان دنیا کے مختلف ملکوں کو اب تک 18 لاکھ ٹن گندم برآمد کر چکا ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آسمان امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی جاگزار شہادت کے موقع پر کاظمین میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عراق کی وزارت دفاع کے مطابق فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر بڑی تعداد میں عزادار اور سوگوار کاظمین میں روضہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر پورے شہر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عراق کی وزارت دفاع وزارت داخلہ کی جانب سے الگ الگ بیان جاری کر کے اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ دوسری جانب فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اور پورا عالم اسلام سوگوار ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں مجالس غم برپا ہیں۔ حضرت جواد الائمہ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران سراپا سوگوار و عزادار ہے، جبکہ عراق اور خاص طور پر عراق کے مقدس شہر کاظمین میں جہاں امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ اقدس واقع ہے، عراق کے سبھی شہروں اور اسی طرح ایران اور دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں زائرین عزاداری کر رہے ہیں اور ان کے غم انگیز شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ ایران کے شہر مشہد مقدس میں آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر اور قم میں آپ کی امہ گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں مجالس عزا جاری ہیں، جہاں دسیوں ہزار زائر اور سوگوار نہ و ماتم میں مصروف ہیں اور اس المناک شہادت پر ان عظیم ہستیوں کو پرسا پیش کر رہے ہیں۔ واضح ہو کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو سن 2020 ہجری قمری میں ذیقعدہ کی آخری تاریخ کو ظالم حاکم معتصم باللہ نے زہر دے کر شہید کر دیا تھا، اور امامت کی سنگین ذمہ داری آپ کے فرزند حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے کاندھوں پر آن پڑی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر بحیرہ خضر کے ساحلی ملکوں کے چھٹے سربراہی اجلاس میں کہا کہ ایران بحیرہ خضر امن و دوستی کا سمندر اور علاقے کے ملکوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنے والا مضبوط محرک سمجھتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے ترکمنستان کے دارالحکومت عشق آباد میں بحیرہ خضر یا کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے سربراہی اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ متعدد سمجھوتوں اور دستاویزات کو تدوین کر کے ایک وسیع و عریض سمندر کے ذخائر سے استفادہ اور باہمی تعاون کے لیے مناسب قانونی بنیاد قائم کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس سمندر کے ساحلی ملکوں کی دانش مندی اور دو طرفہ مفادات کے ادراک اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا بحیرہ خضر کے پانچ ساحلوں ملکوں کے باہمی تعاون اپنی اپنی توانائی اور استعداد پر بھروسہ کر کے بحیرہ خضر کے علاقے کو امن و دوستی کے علاقے کے طور پر محفوظ رکھیں اور اس علاقے کے ممالک کے طویل المیاد مفادات کا خیال رکھیں۔ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات منگل سے قطر میں شروع ہو گئے ہیں، جس میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقر کنین اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اور ایٹمی مذاکرات کے کوآرڈینیٹر انریکا مورے نے بالواسطہ مذاکرات سے قبل قطر کے خلاف قطر کے دارالحکومت دوحا میں ملاقات کی۔ ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ میلی نے بھی مذاکرات کی غرض سے دوحا میں ہیں قطر کے نائب وزیر خارجہ محمد عبدالرحمن آل ثانی سے ملاقات کی۔ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں دسمبر 2021 سے گروپ 4+1 کے درمیان روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، جو مارچ 2022 میں جوزل بورل کی تجویز پر روک دیا گیا تھا۔ اس وقت سے بعض ممالک من جملہ قطر نے ثالثی کی کوشش کی اور ایک دوسرے کے پیغامات پہنچائے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو واضح اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کے دوران سپر ٹیکس اور تنخواہ دار طبقے کے لیے نئی ٹیکس شرح کی ترامیم بھی منظور کر لی گئی ہے۔ پاکستان کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ اور مالیاتی بل کو بھی ترامیم کے ساتھ مرحلے وار منظور کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور کی گئی ہے۔ پاکستان نے افغان ڈرائیوروں کو ویزا جاری کرنے کا عمل آسان بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ افغان ڈرائیوروں کو ویزا جاری کیے جانے کا عمل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے اس ٹویٹ کے مطابق پاکستانی سفارتی مراکز کی جانب سے ویزا کی درخواست پر ان کی قومیت کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا، اور افغان ڈرائیوروں کو بھی 48 گھنٹے کے اندر ایک سال کی میعاد کا ویزا جاری کیا جائے گا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ ریاست مہاراشٹرا کی اسمبلی میں ممکنہ فلوٹس کے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر سماعت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کی دو رکنی بینچ نے شیو سینا کی طرف سے پیش ہونے والی ابھیشیک منو سنگھوی کی درخواست قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شام میں 5 بجے اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ شیو سینا کے وکیل نے بینچ سامنے مہاراشٹرا کے وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے کے حامی گروپ کی طرف سے دائر درخواست کے حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے فوری سماعت کی درخواست کی تھی۔ شیو سینا کے وکیل کا کہنا تھا کہ جمعرات کو 11 بجے فلور ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے شیو سینا کی درخواست پر فوری سماعت ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ حکومت ہندوستان گندم کی برآمدات محدود کرنے کا اعلان کرنے کے بعد سے اب تک دنیا کے مختلف ملکوں کو 18 لاکھ ٹن گندم برآمد کر چکا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خوراک سودانشو پانڈے نے بدھ کو کہا کہ حکومت ہند انسان دوستانہ بنیاد پر پڑوسیوں اور دیگر ممالک کو جنہیں غذائی قلت کا سامنا ہے گندم سمیت غذائی غلات کی فراہمی جاری ہوئی ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایٹمی معاہدہ اور دوحہ مذاکرات، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دوحہ مذاکرات اور ایٹمی معاہدہ۔ جوزف بورل جو یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ، انہوں نے ابھی حال ہی میں تہران کا دورہ کیا، اور انہوں نے ایک بار پھر وہ مذاکرات جو وینا میں معطل ہو گئے تھے امریکہ کی غیر درمی کی بنا پر، اس کو دوبارہ سے شروع کرانے کی کوشش کی، اور ان کی اس کوششوں کی یا اس کوشش کی اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی تعریف کی اور ستائش کی، اور نتیجے میں اس بار مذاکرات کے لیے دوحہ یا قطر کا انتخاب کیا گیا۔ دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو اصل ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جو ظالمانہ پابندیاں امریکہ کی ایران مخالف، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اسی لیے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن یہاں یہ واضح کر دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ مذاکرات بالواسطہ طور پر ہو رہے ہیں، براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ایران کا موقف یہ ہے کہ پہلے امریکہ معاہدے میں واپس آئے، چونکہ مئی 2018 میں ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے غیر قانونی طریقے سے نکال لیا تھا، اس لیے ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات یوں بھی نہیں کرتے، اور اگر ایٹمی معاہدے کے تعلق سے مذاکرات کرنا بھی ہوتا تو جیسے 2014 میں مذاکرات ہوئے تھے 5+1 گروپ کی شکل میں، اس طرح سے مذاکرات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بار پھر یہ مذاکرات شروع ہیں دوحہ میں، اور وہاں پر یورپی یونین کے نمائندہ وفود بھی موجود ہیں، ایران کی مذاکرات ان سے بھی جاری ہیں، اور 4+1 گروپ کے ساتھ بھی ایران رابطے میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مذاکرات کو کسی نتیجے پر لے جائے، جبکہ ظاہر ہے کہ اس کی پالیسی میں وہی عیاری اور مکاری مذاکرات سے پہلے بھی جو بیانات کی شکل میں سامنے آئے ہیں دیکھی گئی ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات منگل سے قطر میں شروع ہو گئے ہیں، جس میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ امریکہ مورے سالیزی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اور ایٹمی مذاکرات کے کوارڈینیٹر انریکہ مورے نے بالواسطہ مذاکرات سے قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی۔ ایران کی عمر میں امریکہ کے خصوص نمائندے رابرٹ میلی نے بھی، جو مذاکرات کے غرض سے دوحہ میں ہیں، قطر کے نائب وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمٰن آل ثانی سے ملاقات کی۔ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں 2021 سے گروپ 4+1 یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جو 2022 میں جوزف بوریل کی تجویز پر روک دیا گیا تھا۔ اس وقت سے بعض ممالک میں جملہ قطر نے ثالثی کی کوشش کی اور ایک دوسرے کے پیغامات پہنچائے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران مخالف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے دوحہ مذاکرات کے سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ یہ مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ درحقیقت جو چیز مذاکرات کو حتمی نتائج سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ پابندیوں کی مکمل منسوخی اور خاتمہ اور ممکنہ سمجھوتے سے ایران کے مفادات کے حصول کی ضمانت ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دوحہ مذاکرات کے موقع پر وائٹ ہاؤس اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا اور مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار ایران کے فیصلے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو بائیڈن حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی میں اپنے ملک کے کردار کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایک بار پھر مذاکرات کی بال ایران کے پالے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور امریکی دعووں کی تکرار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ کا موقف بہت پہلے سے واضح رہا ہے، یعنی ہم ایٹمی ہتھیاروں تک ایران کی رسائی روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ البتہ امریکی حکام کی جانب سے اس قسم کے بیانات نے جو گھسے پٹے اور تکراری ہیں ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پائیدار معاہدے کی ضرورت پر کیوں زور دیتا ہے، کیونکہ امریکہ کی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ حکومتوں کی کارکردگی اور طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر ایران کے سلسلے میں ان کی پالیسی تقریباً یکساں اور ایک جیسی رہی ہے۔ وینا مذاکرات کا سلسلہ رکنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ بائیڈن اپنی پچھلی حکومت پر اپنی تنقیدوں کے برخلاف ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی پر ہی عمل پیرا ہیں اور اس پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ نے پابندیوں کے مکمل خاتمے اور ایران کو ٹھوس ضمانت دینے کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
جنازی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر رحمت حاجی مینا صاحب۔ کہتے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حاجی مینا صاحب سے، السلام علیکم جناب۔
سلام و درود بر شما و بینندگان محترم۔
جی میں آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں۔
معاہدے کے تعلق سے اس بار دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، غیر مستقل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ مذاکرات کے لیے آیا تو ہے، لیکن کیا کسی نتیجے پر پہنچے گا؟
ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اور یہ حقیقت میں انہی مذاکرات کا تسلسل ہے کہ جو جینوا میں شروع ہوئے تھے اور جو 2021 میں شروع ہوئے تھے، اور وہ بعد میں اس میں وقفہ آ گیا، اور جس کی وجہ سے ایک دفعہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ مذاکرات معطل ہو چکے ہیں، اور یہ بنیادی امریکی رویے کی وجہ سے تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مذاکرات میں ایک دفعہ پھر تعطل آیا۔ اور یہ جو معاہدہ یعنی ایٹمی معاہدہ ہے کہ جو 2015 میں انجام پایا تھا، اور اس پہ تقریباً کئی مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، تقریباً ایران کی طرف سے بھی مذاکراتی ٹیمیں رہیں اور 5+1 کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس مذاکرات، البتہ یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ اس مذاکرات کو سلامتی کونسل کے اندر بھی ایک 22-31 قرارداد کی صورت میں بھی منظور کیا گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بالخصوص ٹرمپ کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے دور میں جو ہے وہ مذاکرات سے چلا گیا، نکل گیا، اور بعد میں یہ تھا کہ شاید جو بائیڈن اس مذاکرات میں امریکہ کو واپس لے آئیں، تو وہ جو 2018 میں جو واپسی تھی امریکہ کی، یعنی امریکہ سے خروج تھا دوسرے لفظوں میں، تو اس میں بعد میں نئی حکومت نے کوشش کی کہ اس موضوع کو کسی انداز سے اس طرح بیان کرے کہ امریکہ کا اس میں قصور نہیں ہے، اور یہی غالباً ٹرمپ کی پالیسی بھی تھی، اور ظاہر مذاکرات کا جو اصل محاصل تھا ایران کے لیے وہ تو پابندیوں کا خاتمہ تھا، سینکشنز کا خاتمہ تھا، اور اب بھی جو یہ مذاکرات شروع ہیں دوحہ میں تو اس کے پیچھے جو مین اصل مسئلہ ہے وہ تو سینکشنز کا خاتمہ ہے۔ اب ہم جو مذاکرات میں دیکھ رہے ہیں یا جو مذاکرات کے ماضی کے جو مختلف دور انجام پائے ہیں اس میں بھی امریکی فیصلے، امریکی رویہ بہت ہی سیاسی تھا، حتیٰ اس نے ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے اندر بھی وہی سیاسی اور متعصبانہ اور ایران دشمن اقدامات کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت بھی البتہ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں, ہم منطقی مذاکرات کے راستے کو بند نہیں کریں گے, اور جب بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہمارے اعلیٰ مذاکرات کار جو ہیں وہ پھر آ جائیں گے. اور اسی طرح جیسے ابھی باقری کنی جو اعلیٰ مذاکرات کار ہیں ایران کی طرف سے, انہوں نے بھی اسی موضوع کو جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اصل ہمارا موضوع جو ہے وہ سینکشنز کا خاتمہ ہے, اور اس معاہدے میں جو ضمانتیں فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے, ایرانی مذاکرات کار نے یہی کہا ہے کہ وہ ضمانتیں ہمیں فراہم کی جائیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں یقین ہو, کوئی ضمانت فراہم کرے کہ اس معاہدے میں اگر کسی شک پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کی ضمانت کیا ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. تو ایک خاص نقطہ جس کی طرف خصوصی طور پہ اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ امریکی ساتھ جو بائیڈن کی موجودہ پالیسی ہیں کہ بظاہر اسی طرح نظر آتی ہیں کہ جیسے 2018 میں جب ٹرمپ اس معاہدے سے نکلے تھے, تو حالانکہ اس جو بائیڈن نے اپنی کمپین میں ٹرمپ کے اس رویے کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے گا, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ بدستور جو بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کے راستے پہ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جو بائیڈن اقتدار میں آئے تو نہ صرف ایران کے اندر, امریکہ کے اندر, بلکہ عالمی سطح پہ بھی یہ تاثر تھا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے گا اور سینکشنز کے خاتمے کی بات بھی کسی نتیجے پر پہنچیں گی. لیکن ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ جو بائیڈن کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں یا جو خود اس میں ان کا داخلی مسائل ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں, وہ اس میں کوئی فیصلہ کن نتیجے میں نہیں پہنچ رہے, اور ابھی ایک ایز اے ڈیموکریٹ کے عنوان سے جو اس سے توقعات تھیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان پالیسیوں میں فرق ہونا چاہیے, لیکن ہم عملاً یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ اور ریپبلکن جو پریزیڈنٹ ہے دونوں ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں, اور ان کا ایک ہی طرح کا جو ابھی تک رویہ ہے یا وہ ایک ہی طرح کا جو ہے وہ نتیجہ لینا چاہیے.
اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس زیدی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ ہے زلف گراگیر کرو, سایہ ہے زلف گراگیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی تفسیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے
اب کھول خزانوں کے رستے
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو گا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا.
رب جہاں رب جہاں
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ.
اے رب جہاں اے
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 33 آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو.
سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے منافقوں اور کافروں کے حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی. اب یہ آیت کریمہ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے: اے ایمان والو, ہوشیار, دیکھو تم لوگ بھی منافقین کی طرح خداوند عالم اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا. وہ لوگ اپنی زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قوانین الہی کی پابندی کرتے ہیں, لیکن عمل کے میدان میں یا تو دستورات الہی کی مخالفت کرتے ہیں یا اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتے ہیں. اے منافقوں, جب تم اپنے کو حقیقی مومن اور خدا و رسول خدا کا حقیقی مطیع و فرمانبردار قرار دیتے ہو, تو عملی اعتبار سے اپنے دعوے کو سچ ثابت کیوں نہیں کرتے کہ ہم خدا و رسول خدا کے حقیقی اطاعت کرنے والے ہیں, نہ یہ کہ جس چیز کو تمہارا نفس چاہے اور تمہاری خواہش کے مطابق ہو اس پر عمل کرو, اور جو چیز تمہیں پسند نہ ہو اسے ترک کر دو.
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان خداوند عالم اور اس کے رسول کے بیان کردہ قوانین و دستورات پر عمل کرے, کیونکہ خدا اور رسول کے فرمان پر عمل نہ کرنا ایمان حقیقی نہیں ہے. قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت حجت و دلیل ہے. لہذا دین کی صحیح شناخت کے لیے ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. صرف نیک امور کا انجام دینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ عمل کو شرک و ریا اور عجب و غرور سے محفوظ رکھنا بھی لازمی ہے.
سامعین, آئیے اب سورہ محمد کی 34 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے, تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. قرآن کریم کی آیات کے معیار کے مطابق خداوند عالم غفور و بخشنے والا ہے اور بے شمار گناہوں اور گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. حالانکہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی گناہوں اور انحرافات کے اسباب مہیا کرتے ہیں اور عمر کے آخری لمحات تک بھی اسی باطل روش پر باقی رہتے ہیں, اور خداوند عالم انہیں معاف نہیں کرتا بلکہ وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں.
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم نے راہ توبہ کو تمام بندوں کے لیے کھول رکھا ہے. البتہ جو لوگ کفر و شرک اور راہ خدا کی مخالفت پر مصر رہتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, رحمت و مغفرت الہی ان کے شامل حال نہیں ہوتی ہے. انسان کی عاقبت بخیر ہونے کے بارے میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ موت کے وقت دنیا سے رخصت ہوتے وقت مومن ہوتے ہیں یا کافر. ایسا کفر جو حق کے ساتھ عناد و ہٹ دھرمی کی بنا پر وجود میں آتا ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے اور انسان کو رحمت الہی کے حصول سے محروم کر دیتا ہے.
سامعین, آئیے اب سورہ محمد کی 35 آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
لہٰذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو, اور تم سر بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا.
سامعین, اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہوشیار رہنا کہ سست و کم ہمت رکھنے والے افراد کی باتیں تم پر اثر انداز نہ ہوں، تاکہ نتیجے کے طور پر دشمنوں کے مقابلے میں استقامت و پائیداری اور ان کی سازشوں سے مقابلہ کر سکو۔ صلح و گفتگو اس وقت قابل قبول ہے کہ دشمن دشمنی سے ہاتھ کھینچ لے اور تمہارے حقوق کو محترم سمجھنے پر راضی رہے اور تم سے مسالمت آمیز زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جائے، لیکن ایسی دشمنی کہ جو ہمیشہ سازش کرتا رہے اور دین خدا کی تباہی کی تگ و دو میں لگا رہے، اس کے ساتھ صلح و گفتگو دین میں سستی اور دنیا میں راحت طلبی کی نشانی ہے۔
خداوند عالم اہل ایمان کی عزت و عظمت کا خواہاں ہے، اور اگر مومنین پائیداری و استقامت سے کام لیں تو پروردگار عالم انہیں دشمنوں پر فوقیت اور برتری عطا کرے گا، لیکن جو لوگ خوف و ہراس، سستی اور راحت طلبی کی بنا پر قسم خوردہ دشمنوں کے خلاف سازش کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کام ان کی ذلت و خواری کا سبب بن جاتا ہے۔ سامعین، ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر طرح کی استقامت کے لیے خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ طویل مدت تک دشمنوں کے خلاف سازش کرنے کا نتیجہ اس سے استقامت کرنے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ، جو شخص اہل ایمان کی عظمت و برتری کے فراق میں رہتے ہیں اور اگر انہیں اس راہ میں بہت زیادہ نقصان پہنچے تو خداوند عالم بہترین طریقے سے اس کی تلافی کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اہل ایمان اپنے کام، افراد اور کم امکانات اور دشمن کی کثرت اور اس کے زیادہ امکانات کی وجہ سے خوف و ہراس اور بد دل نہ ہوں، کیونکہ خداوند عالم مومنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خداوند عالم ہوگا وہ یقیناً کامیاب و کامران ہوگا۔ ایمان سستی اور راحت طلبی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے وقت مومنین صلح و آشتی کی درخواست نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سستی و کمزوری اور ان سے خوف و اضطراب کی نشانی ہے، اور یہ ایک غیر پسندیدہ امر ہے۔ لیکن اگر دشمن صلح کا مطالبہ کرے اور مصلحت کے اعتبار سے مفید ہو تو قبول کر لینا چاہیے۔ خداوند عالم اہل ایمان کے لیے عزت و عظمت کا قائل ہے اور اپنی ہدایت کے ذریعے ان لوگوں کی نصرت و مدد کرتا ہے جو دین کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یا رب، تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں نوتیر، 30 ذی القعدہ، اور 30 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ذوالقعدہ کے آخری دن سن 220 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 195 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سنہری دور تھا۔ علم کے تشنہ افراد حصول علم کی غرض سے دور دور سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام نے نہ صرف مختلف مذاہب کے دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا بلکہ عباسی حکمرانوں کی انسان دشمن اور عوام مخالف پالیسیوں کا بھی پردہ چاک کیا۔ ظالم و جابر عباسی حکمران آپ کی ذات کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور آخرکار عباسی حکمران معتصم نے زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا۔ تیس جون سن 1920 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف آیت اللہ محمد تقی مجدد شیرازی کی قیادت میں عراقی عوام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اتحادی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں علاقوں کی بندر بانٹ کی، جس کی روح سے عراق، اردن اور فلسطین انگریزوں کی عملداری میں چلے گئے اور برطانیہ ان ممالک کے قدرتی ذخائر پر تصرف کر کے ان ملکوں کی قومی ثروت کو ہڑپ کرنے لگا۔ سامراجی تقسیم کے اس معاہدے کے بعد عراق میں انگریزوں کے خلاف ایک ہماگیر تحریک شروع ہوئی۔ اس دوران اس دور کے مرجع تقلید اور عالم مجاہد آیت اللہ مجدد شیرازی نے جہاد کا حکم صادر فرمایا، جس کے بعد عوام برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دیگر سامراجی طاقتوں کی حمایت اور انگریزوں کی سازشوں سے یہ تحریک اپنے اصل مقاصد کے حصول میں ناکام رہی اور حسین شریف مکہ کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تیس جون سن 1947 عیسوی کو تقسیم ہند کے اعلان کے بعد بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن کے ارکان کا اعلان کیا گیا۔ کمیشن کی تشکیل کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ایما پر پنجاب اور بنگال دونوں کی تقسیم کے لیے 4 رکنی 2 کمیشن تشکیل دیے جانے پر اتفاق کیا، جس کے تحت 2 2 ارکان کانگریس کو اور 2 2 ارکان مسلم لیگ کو نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے پایا کہ ان کمیشنوں کا چیئرمین ایک غیر جانبدار شخص ہو، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی سامراجی ذہنیت کے تحت سر سیریل ریڈ کلف کو ان دونوں کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین نامزد کیا۔ سیریل ریڈ کلف ایک برطانوی وکیل اور قانوندان تھا جو برطانوی مقبوضہ ہندوستان کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے بدنام ہوا۔ اس نے بعض دیگر مسلم اکثریتی علاقے اور بنگال میں کلکتہ اور مرشد آباد کا علاقہ ہندوستان کو دے دیا۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اعلان قیام پاکستان کے 3 دن کے بعد کیا گیا۔ تیس جون سن 1960 عیسوی کو برِاعظم افریقہ کا ملک ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو آزاد ہوا، جو پہلے زائر کے نام سے معروف تھا۔ آزادی کے بعد کازاوابو صدر اور پیٹس لومومبا وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو بیلجیم کی نو آبادیات میں شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیٹس لومومبا کی قیادت میں اس ملک کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر پہنچی، جو 1960 میں آزادی پر منتج ہوئی۔ لیکن آزادی کے بعد ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو میں وسیع پیمانے پر شورشیں برپا ہوئیں، جن میں بیلجیم کا بڑا ہاتھ تھا۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کا رقبہ 23 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس کی سرحدیں جمہوریہ کانگو، زیمبیا، انگولا، تنزانیہ، وسطی افریقہ، سوڈان، یوگینڈا، برونڈی اور روانڈا سے ملتی ہیں۔ تیس جون سن 1991 کو جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ یا اپارتھائیڈ نظام حکومت باضابطہ طور پر ختم ہوا۔ جنوبی افریقہ میں سن 1948 سے 20% سفید فام اقلیت افضل و برتر نسلی گروپ کی حیثیت سے جنوبی افریقہ کے سیاہ و سفید کی مالک بنی ہوئی تھی۔ جنوبی افریقہ میں غیر انسانی اور نسل پرستانہ پالیسی دنیا والوں کی برہمی کا سبب بنی، اور دنیا کے بہت سے ممالک نے جنوبی افریقہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ بالآخر مختلف ممالک کی طرف سے مخالفت اور عالمی رائے عامہ کے دباؤ نیز نسل پرستی کے خلاف نیلسن منڈیلا کی قیادت میں سیاہ فاموں کی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے یہ غیر انسانی پالیسی منسوخ کرنی پڑی۔ دسمبر سن 1993 میں جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے سیاہ اور سفید فاموں کے درمیان برابری کے حقوق کی بنیاد پر نیا قانون پاس کیا، اور سن 1994 میں سیاہ فاموں کی شرکت سے صدارتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ان انتخابات میں سیاہ فاموں کے رہنما نیلسن منڈیلا نے، جو 27 سال تک جیل میں رہے تھے، کامیابی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي